الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی تاریخ سے جس بھی مسلمان کو تھوڑی سی واقفیت ہے وہ جانتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی آئی تھی وہ سورہ علق کی، سورہ اقرأ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اور جو تھوڑی اور واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو علم کی ترغیب دی گئی، اور علم سے وحی کا علم، اس کی ترغیب اور اس کی تلقین کی گئی. فرمایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور آ کر کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری. انہوں نے کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کیونکہ میں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور زور سے بھینچا، اور اس قدر زور سے بھینچا کہ حضور کو لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جان نکل جائے گی. پھر کہا اقرأ، دوبارہ پھر یہی ہوا، آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ، پھر آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا. جب بھینچ کر کے چھوڑا تو تیسری دفعہ میں یہ آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھائی، اور آپ نے پھر اس کو دہرایا. تو اسلام نے علم کی جتنی ترغیب دی ہے دوسرے مذاہب کے اندر، اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا ہے علم کی ترغیب کے حوالے سے. لیکن جس علم کی ترغیب اسلام نے دی ہے وہ علم وحی ہے، وحی والا علم ہے، جس کو قرآن و حدیث کا علم ہم کہتے ہیں، جس کو دین کا علم ہم کہتے ہیں. آج قرآن کریم ہمارے پاس جو موجود ہے، احادیث شریفہ ہزاروں کی تعداد میں اور کتابوں کی صورت میں اور علماء کے وجود کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بہت لمبی چوڑی قربانیوں کی داستان کا صلہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام لا کر کے جو لوگوں کی اذیتیں صحیح ہیں، مشکلیں صحیح ہیں، عذاب صحیح ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ہی تو تھا وہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے تو تھا وہ. تو انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے صلے میں یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ان قربانیوں کے صلے میں یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. بعض بعض ملکوں کے اندر قرآن پاک کی حفاظت کے واسطے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں آج بھی ان کا تذکرہ رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے. سمرقند اور بخارا کے اندر کمیونسٹوں نے جب غلبہ حاصل کیا تھا تو اسلام کو اور مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنے کے واسطے انہوں نے یہودیوں کو دینی مدرسوں کے اندر پڑھایا مسلمان بچوں کے نام سے، اور چن چن کر خاندان مسلمان خاندان یہودی خاندان کے ذہین ترین طلبہ کو انہوں نے عالم بنایا، پھر ان کو علماء کے مسند اور علماء کے عہدوں پر بٹھایا. کیونکہ وہ ذہین تھے تو وہ اوروں سے بڑھ کر تھے، تو ان کے لیے یہ کام آسان بھی ہوا. جب وہ مدرسوں سے پڑھ کر گھر جاتے تھے تو والدین ان کو سمجھا دیتے تھے کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کو دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ تم نے پڑھا ہے، تم اصل کے اعتبار سے یہودی ہو اور تمہیں اسلام کی جو تعلیم دی گئی اور مسلمانوں کا جو دین سکھایا گیا پڑھایا گیا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے، ہماری مصلحت ہے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو ان کو عہدے دلوائے گئے، وہ مفتیوں کے اور علماء کے اور شیخ الحدیثوں کے عہدوں پر آئے. شروع شروع میں انہوں نے خدمات ایسی انجام دی کہ لوگوں کا دل موہ لیا، مسلمانوں کو کے دلوں سے قریب ہو گئے، مسلمانوں کی نظروں میں اور دلوں میں ان کی وقت اور مقام بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اختلافات کی طرف قدم اٹھانا شروع کیا. پھر اختلافات جیسے شروع شروع میں تو لوگ چونکنے لگے، دوسرے علماء، علماء حق چونکنے لگے، مستند علماء، اور پھر متنبہ کرنے لگے کہ ان کی باقی باتیں تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور غلط راستے پر انہوں نے ڈالنا شروع کیا. علماء کے اس اختلاف کو بہانہ بنا کر دوسرے ملکوں نے پھر کہ ہم اس اختلاف کو مٹائیں گے، ہم دنیا بھی اعتبار سے تم کو ترقی دیں گے، یہ کہہ کر کے پھر انہوں نے دراندازی کی اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مذہبی اعتبار سے تشدد شروع کر دیا. جو مسلمان نماز پڑھتا ہوا نظر آتا اس کو قتل کر دیا جاتا، جو علماء پڑھاتے ہوئے نظر آتے ان کو قتل کر دیا جاتا، جس گھرانے میں پتہ چلتا کہ اس میں قرآن ہے اس سارے گھرانے کو اس قرآن کو جلا دیا جاتا، اور اس قرآن کو جلا کر کے سارے گھرانے کو قتل کر دیا جاتا، سولیوں پہ لٹکا دیا جاتا، عجیب عجیب طریقوں سے انہوں نے قتل کیے پورے کے پورے ملک کے باشندوں کو، سارے لوگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو. اس دوران جس وقت یہ تشدد ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا تو پھر کچھ لوگوں نے اپنی جانیں بچا کر کے خود ان ملکوں کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں پر جا کر قرآن پاک کی حفاظت کی، احادیث کی حفاظت کی، اور خود کو اور اپنی نسلوں کو اس سے وابستہ اور جوڑے ہوئے رکھا. کہتے ہیں کہ قبریں بنا لیا کرتے تھے، بڑی بڑی قبریں قبرستان کے اندر، اور ان قبر کے اندر قبر، قبر کے اندر قبر، اس طرح سے ان کی وہ کلاس ہوتی تھی، وہ کلاس روم ہوتا تھا قبریں، وہاں پر وہ درس دیا کرتے تھے. گھر بناتے تھے اور گھر کا اسٹائل اور انداز کچھ اس طرح کا رکھتے تھے کہ درمیانی کمرے کے اندر وہ ان کو پڑھنا ہوتا تھا، لیکن روزانہ جانے آنے کی شکل نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک مرتبہ چلے گئے تو اب 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس روم سے باہر نکلنا ہے، ضرورت کا سارا سامان بھی اندر ہی پہنچا دے. اور پھر اس کمرے کے اطراف سے کمرے بنا دیتے تھے، اور اس کمرے میں یعنی جو کلاس روم ہے اس میں کھلنے والا جو دروازہ ہوتا تھا اور وہ جس کمرے میں ہوتا تھا وہاں پر شراب کی بوتلیں رکھ دی گئی، وہاں پر میگزینس رکھ دیے گئے، وہاں پر تھوڑی فحش تصویریں رکھ دی گئی تاکہ جب چیکنگ کے لیے پولیس آئے تو پتہ لگے کہ یہ تو ہمارے ہم مذہب ہیں، ان لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس طرح سے وہ لوگ کلاسیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس طرح وہ حافظ بنتے تھے، اس طرح وہ عالم بنتے تھے. ایک عالم دین نے اپنا ایک بیان دیا تھا کچھ دنوں پہلے، سنایا تھا انہوں نے، وہ کتابوں کے اندر، اخباروں وغیرہ کے اندر بھی چھپا تھا، کتابوں میں بھی آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے والد ٹریکٹر چلاتے تھے جن دنوں میں یہ سب ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، لے کر کے پکڑ کر کے جس کے بارے میں پتہ چل گیا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کے بیوی بچوں تک کو مار ڈالتے تھے. تو وہ ٹریکٹر چلاتے تھے کھیتوں کے اندر 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، اس طرح سے بہت کم وقت وہ گھر میں دیا کرتے تھے. اور جس وقت ان کو نماز پڑھنا ہوتا تھا اس وقت وہ مجھے بھی اور امی کو بھی کام پہ لگا دیتے تھے کوئی نہ کوئی، کیونکہ اس وقت نہ بیوی کو شوہر پر نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد تھا، کوئی کسی کی بھی مخبری کر سکتا تھا. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیس اپنے سوالات کے ذریعے سے ان کو کچھ دے دلا کر کے ٹافیاں اور کینڈیاں پوچھتی تھی کہ تمہارے گھر میں تمہیں بسم اللہ پڑھنے آتا ہے، تمہیں دعا پڑھنے آتی ہے، تمہیں فلاں صورت یاد ہے، اس طرح سے پوچھتے تھے. اگر وہ کہتے کہ ہاں یاد ہے، یا ان سے پوچھتے تھے تمہارے ابو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، امی گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اگر پتہ چلتا کہ پڑھتی ہیں تو سارے گھر کو تہس نہس کر دیتے تھے، سب کو نشان عبرت بنا دیتے تھے، دوسروں کو ہمت نہ ہو ایسی حرکت کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد میں یہ شور تھما تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں جب بچپنے میں نماز پڑھنا ہوتا تھا تو اول تو وہ گھر میں کم وقت بتاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران پھر وہ ہم کو دستر پہ لگا دیتے تھے کہ جا کر کے کھانا شروع کرو میں بھی آتا ہوں، اور امی کو چولہے میں بھیجا دیتے تھے، کچن میں بھیجا دیتے تھے کہ جا کر کے کھانے کی تیاری کرو، اس دوران نماز پڑھتے. ایک دفعہ ہوا بھی کہ تحقیق کے واسطے، تفتیش کے واسطے انسپکٹرس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے ابو گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا ہائے. اور کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ ابھی فریش ہو رہے ہیں، ابھی کھانے کے لیے آنے والے ہیں، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے. بعد میں جب یہ بڑے ہوئے اور ان کو پھر سب ساری چیزوں کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا کہ اس وقت وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو نمازوں کی حفاظت اس طرح ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ سارا حلیہ انہوں نے بدلا لیا، اپنا جو کسانوں کا ہوتا ہے وہ حلیہ بنا لیا، وقت کے گھر کے اندر جو وقت ہوتا تھا اس کو کم کر دیا، ہمارے ہم سے دین کی اپنی مصروفیات جو تھی اس کو تک چھپایا. جب ہم بڑے ہوئے تو ذہن سازی کرا کہ ہم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ میں بخاری کا درس دیا، حدیثیں پڑھائی. تو قرآن و حدیث کی جو خدمات علماء نے انجام دی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا مذاکرہ ہوتا رہنا چاہیے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن قربانیوں کے بعد آج ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، اور آج ہمارے لیے ان کے حاصل کرنے کی اتنی سہولتیں موجود ہیں تو ہم ان کی قدر کتنی کر رہے ہیں. حضرات صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کی تعداد ایسی ہے، ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینے سے جا رہے ہیں ملک شام کو، اور آج اس دور میں تو ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ایئر پلین نہیں ہوتے تھے، تو وہ گھوڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر سواری کر کے جاتے تھے، ہفتوں کا، مہینے مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. تو ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، ایک ایک حدیث پتہ چل گئی کہ فلاں صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی ہے، ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے، تو ہم کو بھی سننا چاہیے، یہ شوق لے کر کے جاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، رئیس المفسرین، حبر الامہ، قیامت تک جتنے مفسرین اس امت میں پیدا ہوں گے سب کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک اور انصاری صحابی سے کہا کہ چلو ہم صحابہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور سارے صحابہ کے پاس جتنی حدیثیں ہیں ان سب سے پوچھتے ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ دیکھو ابھی اکابر صحابہ موجود ہیں، ہم اس لیے سیکھیں گے کہ ہمیں فائدہ ہو اور بعد میں ہم دوسروں کو بتا سکیں، ان کی موجودگی میں ہمیں دوسروں کو ہماری کیا ضرورت رہ جائے گی، وہ اس طرح سے ان کو ٹال دیے، یعنی ان کے اتنی رغبت نہیں رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے، جتنی حدیثیں ان کے پاس ہوتی تھی لیتے تھے اور سب کو محفوظ کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے، ذہن میں بٹھاتے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس میں حدیثیں ہیں، ان کے گھر چلے جاتے تھے دن کے وقت میں، قیلولے کا وقت ہوتا تو جا کر کے ان کو جگاتے نہیں تھے، ان کے گھر کے باہر ڈیرہ ڈال دیتے تھے، وہیں آرام کرتے تھے، وہ اپنی جو چادر ہوتی تھی اسی کو بچھا کر یا اس کو اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے یا لیٹ جاتے تھے۔ آنے جانے والے آ اور جا رہے ہیں، ہوا کے ذریعے سے گرد و غبار سارا آ رہا ہے، اور جب وہ استاد صاحب جن کے پاس میں حدیثیں ہیں وہ گھر سے باہر آ کر دیکھتے جاتے ہوئے گزرتے ہوئے کہ یہاں کوئی ہے، تو پوچھتے کہ وہ اب تو چچا زاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ تو کہتے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، جو حدیثیں آپ کے پاس ہیں اس کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ وہ جا کر کے اپنے استاذ کو جگاتے تک نہیں تھے، ان کے باہر آنے کا انتظار کرتے تھے اور گھر کے باہر ہی زمین کے اوپر فرش کے اوپر وہ بیٹھ کر کے انتظار کیا کرتے تھے اور حدیثیں جمع کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے ساتھ میں انہوں نے یہ نہیں کیا، بیسیوں صحابہ کے ساتھ میں ان کا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا عالم علماء والا، اور جب وہ مسند پر بیٹھے تو حضرت ابن عباس نے جن انصاری صحابی سے کہا تھا کہ آؤ چلیں ہم جو ہے نا حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں، صحابہ سے جمع کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ صاحب مجھ سے زیادہ عقل مند نکلے۔ تو وہ تو صحابی رسول تھے، انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں اس کے باوجود۔ تو بیسیوں صحابہ نے پیدل سفر کیا، بیسیوں نے گھوڑوں پر سفر کیا، بیسیوں نے اونٹوں پر سفر کیا، ایک ایک حدیث کے لیے، چند حدیثوں کے لیے، اور بعضوں نے اس طریقے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، اصحاب صفہ جو تھے صفہ والے، وہ چبوترے والے، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آئیں اپنا پورا وقت وہاں پر صرف کریں، حضور کیا کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کریں، حضور کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے جائیں اور اس کو محفوظ کریں۔ کھانا کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، کسی نے لا کے دے دیا تو کھا لیا، اور اگر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو جا کر کے اپنی کمائی کا انتظام کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو جن کو انتظام کی کوئی فکر نہیں تھی، ہوا تو کھا لیا نہیں تو ویسے فاقے سے رہ گئے، یہ ان کا معمول تھا۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اب غشی کا علاج اس زمانے میں یہ تھا کہ پیر کے ذریعے سے اس کو رونتے تھے، یعنی گردن کو رونتے تھے علاج کے طور پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غشی سے بعض دفعہ نماز کے بعد گر جاتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو بیماری ہے اور علاج کے طور پر ان کو رون کر کے جاتے تھے۔ بعض صحابہ جو جانتے تھے صورتحال کو، وہ پھر اٹھا کر کے ان کو اپنے گھروں کو لے جا کر پھر وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، کھانا وغیرہ کھلایا کرتے۔ تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر عجیب و غریب واقعات ہیں علم دین کے لیے، قرآن اور حدیث کے علم کے حاصل کرنے کے واسطے جو مجاہدے اور قربانیاں امت کے علماء نے دی ہیں، مفسرین نے دی ہیں، محدثین نے دی ہیں، مجتہدین نے دی ہیں۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ آئے افریقہ سے، کہاں؟ بغداد کو آئے، اور اس میں سے اکثر راستہ انہوں نے پیدل طے کیا افریقہ سے بغداد تک کا۔ اور جب وہ بغداد آئے تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہاں امام احمد سے ان کو ملنا ہے، اور امام احمد پہ حکومت نے پابندی لگائی ہے، وہ درس نہیں دے سکتے کیونکہ امام احمد نے ان کے حکومت کے ایک مسئلے کے خلاف میں فتویٰ دے رکھا تھا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، پتہ اٹھا کر کے حضرت امام احمد کے گھر پر گئے اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور صرف آنے کا مقصد آپ سے حدیثوں کا حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے گھر میں تو اندر تشریف تو لے آؤ کہ محفوظ مقام ہو جائے، پھر اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ساری رودات اپنے سفر کی سنائی، سرگزشت سنائی، تو پھر سن کر کہا کہ تم سے حدیثیں بیان کرنا تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ تم اتنی دور سے صرف اس حدیث کے علم کا حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ اور کہا کہ حکومت نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے، تم تو جانتے ہو، تو میں درس تو دے نہیں سکتا، اور ریگولر تم میرے پاس آ کر کے اگر بیٹھتے ہو تو یہ بھی حکومت کی نظر لوگوں کو انہوں نے بٹھا رکھا ہے، وہ جا کر کے خبر کر دیں گے، تم بھی مشکل میں آؤ گے، میں بھی مشکل میں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں بھکاری کا بھیس بنا کر کے آپ کے گھر در پہ روزانہ آیا کروں گا، اور آپ مجھے صدقہ دینے کے بہانے ایک یا دو حدیثیں سنا دیا کریں، یہ میرے لیے کافی۔ تو پھر وہ بھکاری کے بھیس میں روزانہ کشکول لے کر کے، سر پر صافہ باندھ کر کے، اور ان کے ہاتھ میں آسا پکڑ کے، انہیں کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ امام احمد ان کو کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین حدیثیں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ ماضی قریب کے علماء کے اندر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، بہت سے فتاوی کی ان کی جلدیں آج ملتی ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، کوئی مفتی ان کے فتاوی کو پڑھے بغیر مفتی نہیں بنتا آج کل۔ وہ ایک رات کو سو رہے تھے، سونے کے لیے لیٹے، تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ قرآن شریف میں آتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
کہ انسان کو تو اس کی کوشش ہی کا صلہ ملے گا، کسی اور کی کوشش کسی اور کے لیے کام نہیں آ سکتی، کسی کی کوشش کسی اور کے لیے کام نہیں آ سکتی۔ تو ذہن میں فوری سوال آیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ کسی کی کوئی کوشش دوسرے کے کام نہیں آئے گی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کو ایصال ثواب سے فائدہ ہوتا ہے، مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے، تو قرآن کا بیان حدیث کے بیان سے تھوڑا سا متعارض ہو گیا۔ اور اگر اب ان کو ایک بے چینی شروع ہو گئی کہ اس خلش کو دور کرنا ہے، اس سوال کا جواب حاصل کرنا ہے، اس اشکال کو دور کرنا ہے، اگر یہ دور نہیں ہوا، اب ان کو خیال ہو گیا یہ، اور اس خیال نے پھر ان کو دوڑایا، وہ یہ سوچتے رہے کہ اگر میں یہ جانے بغیر، یہ مسئلہ حل کیے بغیر مر جاتا ہوں، اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، تو اس ایمان پر، اس آیت پر میرا ایمان مضمحل ہوگا دوسری آیتوں کے مقابلے میں، اور اللہ سے میرا سامنا اس حال میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا فوراً اٹھے دیوبند سے اور پیدل چلتے ہوئے، پیدل چلنے کے بھی عادی نہیں تھے، لیکن جب ایک طلب ہو تو بندہ پھر ایک ایسے کام کر گزرتا ہے، تو پیدل چلتے ہوئے گنگوہ پہنچے راتوں رات عشاء کے بعد، اور پھر فجر کے وقت میں، تہجد سے فجر کے وقت سے کچھ پہلے تہجد کے وقت میں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر گئے، دستک دی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا عزیز الرحمن۔ تو کہا دیوبند والے؟ کہا ہاں دیوبند والے۔ تو کہا کہ تم اس وقت کہاں؟ کہا کہ ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، اس کے لیے آتا ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک کی کوشش دوسرے کے کام نہیں آئے گی، حدیث کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب سے مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے ویسے ہی وضو کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے تہجد کے واسطے، تو اسی حالت میں انہوں نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ قرآن میں سعی ایمانی مراد ہے، حدیث میں سعی عملی مراد ہے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک صاحب ایمان ہے اور دوسرا صاحب کافر ہے، تو مومن کا ایمان کافر کے کام نہیں آئے گا، یعنی ایمان اگر ایک کا ہے تو دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کی حد تک ہر ایک کو مومن ہونا ضروری ہے، اور کسی کا ایمان دوسرے کو نفع دینے والا نہیں ہے۔ اگر باپ مومن ہے اور بیٹا کافر ہے تو بیٹا جہنمی ہوگا، باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بچا پائے گا۔ اگر بیٹا صاحب ایمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا پائے گا۔ شوہر مومن ہے، بیوی اگر کافرہ ہے تو پھر شوہر کا ایمان بیوی کو نہیں بچا پائے گا، اس کا الٹا۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس کے اندر سعی عملی مراد ہے کہ دونوں صاحب ایمان ہیں اور ایک ایمان والا کوئی نیک کام کا ثواب دوسرے ایمان والے کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات کو معلوم کرنے کے لیے 30 میل کا سفر راتوں رات انہوں نے کیا، اور واپس وہ پھر آئے، آ کر کے انہوں نے مدرسے میں سبق پڑھایا۔ تو ماضی قریب کے علماء، ہر زمانے کے اندر علماء کی مجاہدانہ کارنامے اور جو ہے نا قربانیاں اسی نوعیت کی رہی ہیں، اور ان لوگوں کی ان قربانیوں کی وجہ سے علم حدیث اور علم قرآن آج دنیا کے اندر زندہ ہے۔ آج دینی ادارے جو قائم ہیں، علماء جو موجود ہیں، ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم کو اس کی قدر کرنا ہے، ہمارے بچوں کو یہ علم سکھانا ہے، قرآن کا علم سکھانا ہے، حدیث کا علم سکھانا ہے، فقہ کا علم سکھانا ہے۔ عجیب و غریب قربانیاں ہیں، کھانے کے لائن کی قربانیاں علماء نے دی ہیں، کپڑوں کے لائن کی قربانیاں علماء نے دی ہیں، سفر کے لائن کی قربانیاں علماء نے دی ہیں، جیلوں کے اندر بند رہ کر کے علم حاصل کیا ہے، جیل کی سزا کاٹتے ہوئے 30-30 جلدوں کی کتابیں لکھوائی ہیں جیل کے اندر سے۔ پہلے کی جیل کے اندر آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بادشاہ اندھے کنواں میں ڈلوا دیا کرتے تھے، کہ جہاں پر سورج کی روشنی تک نہیں پڑتی، تو وہاں پر ایک فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم نے المحیط البرہانی نام کی ایک کتاب وہاں سے لکھوائی ہے، کنویں کے اندر سے، شاگرد منڈیر پر بیٹھ کر کے کتاب لکھا کرتے تھے، بعد میں اس کو چھپایا گیا تو 30 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس طرح سے علماء نے قربانیاں دی، تو ان کی قربانیوں کو اگر ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا، ورنہ تو علم ٹریول کرتا رہتا ہے دنیا بھر کے اندر، کبھی کسی ملک کے اندر علم کا چرچا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک میں ہے، کبھی کسی تیسرے ملک میں ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہوا تو پھر اللہ پاک اس کو اٹھا لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے اس کو حاصل کر لو۔ حق تعالی ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو علم دین کی طرف متوجہ ہوں اور کریں۔ آج کے لیے ایک اعلان ہے کہ کیلیفورنیا کی جو بلڈنگ ہے مسجد رحمت عالم، وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا برہان صاحب نیو یارک سے ایک مولانا آئے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہوگا، یود کے جوانوں کے جو سلگتے مسائل ہیں اس وقت کے، ان موضوعات، ان ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی۔ آپ حضرات جینٹس بھی میلز بھی اور شرکت کر سکتے ہیں، اور فیمیلز کے لیے بھی وہاں پر پردے کا خواتین کے لیے نظم رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا بھی نظم ہے، اور تفسیر ہر ہفتے یہاں بھی چلتی ہے ویسٹرن کے اوپر بھی مغرب کے بعد، جمعہ کے دن مغرب کے بعد، اور کیلیفورنیا کی مسجد میں بھی چلتی ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی تفسیر ہوگی، اس کے بعد پھر وہاں جانے کا موقع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔